سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. صدق الله العظيم. یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سورہ فتح کو ایک ساتھ رکھنے کی حکمت کیا معلوم ہوتی ہے کہ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ گویا کہ نقطہ آغاز ہے قتال فی سبیل اللہ کا. حضور کی دعوت و تحریک میں جنگوں کے سلسلے کے شروع ہونے کے لیے علامت کے طور پر ہے سورہ قتال. اور سورۃ الفتح جو ہے یہ آغاز ہے فتح کا. فتح ویسے تو زیادہ مشہور ہے فتح مکہ جو صنعت میں ہوئی ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کا کوئی خاص ذکر بھی نہیں کیا ہے. ذکر ہے جو ہم پڑھ آئے ہیں سورہ توبہ کے اندر، لیکن یہ کہ اس کے لیے کوئی بڑا عنوان بنا کر کوئی ایک سورت نازل کرنا نہیں. البتہ یہ کہ صلح حدیبیہ کو ایک بہت بڑی فتح قرار دیا ہے. اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ سمجھ لیجیے. ہم سورہ احزاب میں غزوہ احزاب کا تذکرہ کر چکے ہیں. اس غزوے میں 12,000 کا لشکر آ گیا تھا کفار کا، 3 اطراف سے آ کر جس نے کہ مدینے کو گھیر لیا تھا. اہل ایمان کی شدید ترین آزمائش ہو گئی. منافقین کا نفاق ان کی زبانوں پر آ گیا. اہل ایمان کی جو صادق القول سے مومنین، ان کے ایمان کا ثبوت مل گیا. اس موقع پر حضور نے فرما دیا تھا اس جنگ کے بعد، لن یغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم. اے مسلمانوں، خوشخبری سن لو، اس جنگ کے بعد اب قریش کبھی دوبارہ تم پر حملہ آور نہیں ہو سکیں گے. ان کی قوت ٹوٹ چکی ہے، کمر ٹوٹ گئی ہے، بلکہ اب تمہاری طرف سے انیشیٹو ہوگا. یہ تھے حالات سن 5 کے. سن 6 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. اور نبی کا خواب ظاہر بات ہے کہ وحی ہوتا ہے، وحی یہ خفی. لہذا حضور نے تیاری کا حکم دے دیا یہ قاعدہ میں، جب تیار ہو جاؤ اور اعلان عام کرا دیا کہ ہم عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو جو بھی مسلمان ساتھ چلنا چاہے چلے. نفیر عام اس معنی میں تو نہیں تھی کہ ہر مسلمان لازمن چلے، لیکن ترغیب اور تشویق تھی بہت بڑے پیمانے پر کہ زیادہ سے زیادہ لوگ چلے اس میں. تو 1400 اور بعض روایات میں آتا ہے 1800 ساتھی آپ کے ساتھ پہنچے احرام میں. حدیبیہ میں جا کر آپ نے قیام کیا. ادھر جب مشرکین قریش کو یہ معلوم ہوا کہ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور کافی بڑی جمعیت لے کر آئے ہیں، تو ان کے ہاں طوفان اٹھ کھڑا ہوا کہ کسی صورت میں بھی مر جائیں گے، ماریں گے، مر جائیں گے، لیکن انہیں داخل نہیں ہونے دیں گے حرم میں. یہ اطلاعات حضور کو بھی پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے پھر، اور خاص طور پر اس لیے کہ حضور نے حضرت عثمان کو بھیجا تھا صلح کی بات چیت کرنے کے لیے، تو انہیں وہاں پر روک لیا گیا. تو جب حضرت عثمان نہیں آئے واپس، تو حضور نے یہ گمان کرتے ہوئے کہ شاید انہیں قتل کر دیا گیا ہو، شہید کر دیا گیا ہو، پھر آپ نے بیعت لی ایک درخت کے نیچے بیعت کرتے، آؤ اب مجھ سے موت پر بیعت کرو، بیعت علی الموت، ہم سب یہی مر جائیں گے، جانے دے دیں گے، واپس نہیں جائیں گے. تو 1400 یا 1800 آدمیوں نے بیعت کی حضور سے. یہ حضور کی سیرت کا بہت اہم واقعہ ہے، بیعت رضوان اس کو کہتے ہیں. اس کی خبر جب وہاں پہنچی تو اب ان کے ہاتھوں میں توتے اڑ گئے کہ یہ تو مرنے مارنے پر تلے ہوئے. نفری خاصی بڑی تھی حضور کے ساتھ 1400 یا 1800. ہتھیار نہ بھی ہو تو کیا ہے، وہ تو مومن ہو تو بے تیز بھی لڑتا ہے سپاہی، دشمن سے ہتھیار چھینے جا سکتے ہیں. لہذا اب ان کے ہوش ٹھکانے آئے تو پھر کچھ سلسلہ جنبانی ہوا اور پھر صلح ہو گئی. تفصیلات میں نہیں جا سکتا، یہ سیرت کی کتابوں میں آپ مطالعہ کیجیے. البتہ اس صلح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایتیں دی کفار قریش کو، اور بعض اعتبارات سے دب کر صلح کر لی. مثلاً یہ کہ اس میں ایک شکل یہ تھی کہ اگر کوئی شخص مکے سے بھاگ کر مدینے آئے گا اب، تو آپ پر لازم ہوگا کہ آپ واپس کر لیں. لیکن اگر کوئی مدینے سے بھاگ کر آپ کا ساتھ چھوڑ کر واپس ہمارے پاس آئے، تو ہم واپس نہیں کریں گے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. تو اس قسم کی شرطوں پر جو صحابہ ہیں وہ بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے، سب کے سب. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے مکالمہ بھی کیا اور بعد میں ساری عمر پچھتاتے رہے کہ اس وقت ذرا گستاخانہ انداز ہو گیا تھا کہ اے نبی کیا آپ کیا ہم سچے نہیں ہیں کہ ہم سچے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, میں اللہ کا رسول ہوں, تو پھر ہم یہ دب کر سزا کیوں کر رہے ہیں؟ حضور نے مسکرا کے فرمایا میں وہی کر رہا ہوں جس کا مجھے حکم ہے. بہرحال لیکن اس میں بھی جو ڈسپلن تھا مسلمانوں کا وہ بڑا مثالی نظر آیا کہ کوئی ایک شخص نے بھی کوئی حرکت نہیں کی حضور کی مرضی کے خلاف, چاہے دل سڑکے جو ہیں وہ رو رہے تھے اور کوئی بھی خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول نہیں کر رہا تھا. بہرحال اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب مسلمانوں کو جب صلح ہو گئے قریش کے ساتھ اور کچھ قبیلے قریش کے حلیف ہو گئے, کچھ قبیلے جو ہیں حضور کے ساتھ حلیف ہو گئے, لیکن یہ کہ اب جب جنگ بند ہو گئی تو اب آپ کی دعوتی سرگرمی جو ہے عرب کے اندر تیزی کے ساتھ, اور دوسرے یہ کہ آپ نے ادھر سے فارغ ہو کر حملہ کیا چند ہی مہینوں کے بعد اور خیبر میں جو یہودیوں کا گڑھ تھا اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا, ختم کر دیا, اس خطرے کو ختم کر دیا. ظاہر بات ہے کہ وہ تو کسی معاہدے کی قبر میں آتے نہیں تھے, اور ادھر سے قریش اب آ نہیں سکتے تھے ان کی مدد کے لیے, اس لیے کہ وہ تو حضور سے صلح کر چکے تھے. یہ دو بڑے اہم واقعات ہوئے جس کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ واقعتا چاہے یہ دب کر صلح کی گئی تھی لیکن یہ بہت بڑی فتح تھی, بہت بڑی فتح کا پیش خیمہ تھی. بعد میں قرآن مجید میں جب یہ سورت نازل ہوئی ہے تو اس میں وہ حکمت بھی بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم تمہیں اس وقت بھی فتح دے سکتے تھے, کھلم کھلا فتح دے سکتے تھے, تمہیں فتح حاصل ہو گئی تھی, لیکن یہ کہ مکے میں کچھ مسلمان تھے, مسلمان مرد مسلمان عورتیں, جن کو تم نہیں جانتے تھے کہ یہ مومن مرد ہیں مومن عورتیں ہیں, تو جنگ کے اندر تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ پس جاتے ہیں, یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ گھن بھی پس جاتا ہے. لہذا اس اندیشے کو کہ پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے تمہارے ہاتھ بھی روک دیے, ان کے ہاتھ بھی روک دیے, اور ایک صلح کی شکل پیدا فرما دی. بہرحال یہ حضور کے لیے فتوحات کا بہت بڑا شاہدرہ کہیے, بہت بڑا دیباچہ ہے یہ فتوحات کا صلح حدیبیہ. انا فتحنا لک فتحا مبینا, اے محمد ہم نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ایک فتح دی ہے بہت کھلی اور واضح فتح. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, اب یہ حضور کے لیے ذنب کا لفظ آیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے آپ کے لیے جو آپ کے گناہ پہلے ہوئے یا جو بعد میں ہوئے. اس کے بارے میں بیان کر چکا ہوں کہ حضور کے گناہ کا مطلب کیا ہے. وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ پر. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا, اور آپ کو سیدھے راستے پر چلا دے. اس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ کی دعوت اور آپ کی جو یہ کوشش ہے یہ اب سیدھی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہونے لگ جائے. حضور کو کسی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی, معاذ اللہ, حضور تو ہدایت پر تھے, ہدایت دینے والے تھے. یہدیہ کا جو یہاں پر آیا ہے, آپ کی سعی و جہد اور آپ کی جد و جہد جو ہے اور آپ کی جو تحریک ہے وہ تیر کی طرف سیدھی اپنے ہدف پر جائے گی. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی مدد دے گا جو ناقابل شکست ہوگی, جس کے خلاف کوئی بھی کوئی اقدام نہیں کر سکے گا. هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم, وہی ہے جس نے نازل کر دیا تھا اطمینان اہل ایمان کے دلوں میں, یعنی اگرچہ دل رو رہے تھے ان کے لیکن پھر بھی ٹھیک ہے, اللہ کا حکم, اللہ کے رسول کا حکم, اس پر وہ پورے طور پر جازم سے کھڑے ہوئے تھے. ليزدادوا ایمانا مع ایمانهم, تاکہ ان کے ایمان میں مزید ایمان کا اضافہ ہو جائے. وللہ جنود السماوات والارض, اور آسمان اور زمین کے سارے دشکر تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. وکان اللہ علیما حکیما, اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے. لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا, تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ویکفر عنہم سیئاتہم, اور دور کر دے ان سے ان کی برائیوں کو. میں نے کل بھی توجہ دلائی تھی, جہاں کہیں بھی آ رہا ہے یہ تکفیر سیئات بھی آ رہا ہے, کہ برائیاں بھی ہوں گی, کچھ نہ کچھ ہوں گی. آخر کون شخص ہے, کون لوگ ہیں جو بالکل ہی برائیوں سے مبرہ ہوں؟ وہ صرف انبیاء کرام کی شخصیتیں ہو سکتی ہیں اور کوئی نہیں. وکان ذالک عند اللہ فوزا عظیما, اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی کامیابی ہے, یعنی جنت میں داخل ہو جانا. ویعظم المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات, اور تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء, جو اللہ کے بارے میں برے گمان کرتے ہیں, غلط خیالات کرتے ہیں. مثلا منافقین نے جو کہا تھا غزوہ عذاب کے موقع پر نہ وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دے کر اور جھوٹے وعدے کر کے ہمیں مروا دیا. علیہم دائرۃ الصوم، اصل میں انہی کے اوپر ہے کہ جو برائی کا جو ایک دائرہ ہے ان کے اوپر ہے، بڑا پھیر ہے ان پر. وغضب اللہ علیہم، اور اللہ کا غضب ہے ان پر. ولعنہم، اور اس نے ان کو لعنت کی ہے. وعد لہم جہنم، اور ان کے لیے تیار کر دیا جہنم. وساعت مصیرہ، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی. وللہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے ہیں آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ یقینا زبردست ہے حکمت والا. انا ارسلناک کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے شاہد بنا کر اور مبشر بنا کر اور نذیر بنا کر. یہ مضمون سورہ احزاب میں، یعنی سمجھیے کہ تقریباً ایک سال کا فصل ہے. سورہ احزاب جو ہے سن 5 میں نازل ہوئی ہے، یہ سن 6 میں نازل ہو رہی ہے، لہذا بہت کچھ اس کے اور اس کے اسلوب کے اندر بڑا قرب ہے. انا ارسلنا کا وہاں کیا آیت تھی، انا ارسلنا النبی، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا. یہاں مختصر کر کے کیا ہے، انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی ہم نے بھیجا ہے آپ کو ان پر گواہ بنا کر. قیامت کے دن آپ کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کہ میں نے ان تک اے اللہ تیرے دین کا پیغام پہنچا دیا تھا، اور اس طرح پہنچا دیا تھا جیسے کہ پہنچانے کا حق ہے. اور آپ مبشر ہیں، آخرت کے اعتبار سے آپ شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور دنیا کے اعتبار سے آپ مبشر ہیں، بشارت دینے والے نیکوکاروں کو، اور نذیر ہیں، خبردار کرنے والے بدکاروں کو. یہ تو منو باللہ و رسول، تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. وہ تو آج ضرور ہو، تو اکرو ہو، اور اس کے رسول کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو. وہ تو سب بھی ہو بکرتم واسیلہ، اور اللہ کی تسبیح کیا کرو صبح و شام. ان لذیذ یوبا یون کا انما یوبا یون اللہ، بے شک وہ لوگ جو بیعت کر رہے ہیں آپ سے، حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. اب یہ بات ذرا سمجھ لیجئے، اس سے پہلے ہم بیعت سمجھ چکے ہیں. سورہ توبہ میں جو آیت آئی تھی، آیت نمبر 111 ہے اس کی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے خرید لیے ہیں اہل ایمان سے ان کی جانیں، ان کے مال جنت کے عوض. یہ سودا ہو گیا ہے، اگر تم مومن ہو تو سودا کر چکے ہو. اب یہ جان اور مال تمہارے پاس امانت ہے. جیسے آپ دکاندار ہیں، کسی شخص نے آپ سے سودا خریدا اور کہا ذرا رکھو، میں ابھی تھوڑا سا اور بازار سے سودا اور مجھے لینا ہے، پھر میں آ کے لے جاؤں گا. اب یہ مال آپ کا نہیں ہے، آپ دیکھ چکے ہیں اس کو، لیکن یہ اب آپ کے پاس امانت ہے، چاہے آپ ہی کی دکان میں پہلے تھا اور آپ ہی کی دکان میں اب بھی ہے، لیکن مال کا سٹیٹس تبدیل ہو چکا ہے. پہلے وہ آپ کی ملکیت تھا اور اب وہ آپ کے پاس امانت ہے. اسی طرح اہل ایمان جب اللہ سے معاہدہ کر لیا انہوں نے، اب ان کی جان اور مال ہے تو انہیں کے پاس، ان کی نہیں ہے. اب یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. جہاں اللہ کہے گا سر قدری ہوگی. پھر اللہ کیسے کہے گا؟ کیا ہم میں سے ہر شخص سے آ کے بات کرے گا اللہ کہ فلاں موقع پر اپنی جان لگا دو، فلاں موقع پر مال خرچ کر دو؟ یہ تو نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے اس کا نمائندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بیعت تم نے اللہ سے کی ہے، بیعت کرو محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد بتائیں گے تمہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کہاں خرچ کرو، کب خرچ کرو، کب جانا ہے، کب جنگ کرنی ہے، کب مال لگانا ہے، کہاں لگانا ہے، یہ محمد بتائیں گے. لہذا بیع و شرع کس کے درمیان ہے؟ اہل ایمان اور اللہ کے درمیان. تیسری پارٹی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کو بتائیں گے کہ کیسے خرچ کریں، کہاں خرچ کریں، کہاں لگائیں. بیعت ہو رہی ہے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم، بیع حقیقت میں ہے اللہ سے. یہ بس جو ہے نا، یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے. اس ایگریمنٹ کے تین جو ہے فریق ہیں، اہل ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول. یا اللہ کے رسول کے بعد اب کون ہوگا؟ یا مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا ابو بکر، اب اسی مقام پر آ گئے نا. جو معاملہ تھا حضور کا، ایک سپہ سالار کی حیثیت سے، ایک امیر المومنین کی حیثیت سے، آپ امیر بھی تو تھے نا مسلمانوں کے، لیکن وہ حیثیت اب کس کی؟ ابو بکر کی ہے، عمر کی ہے، عثمان کی ہے، علی کی. اب کس کی ہوگی؟ اگر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر کسی سے بیعت کرنی پڑے گی، تبھی تو جماعت کی نظم قائم ہوگا. یہ جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ شورا میں ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین قائم کرو اور متفرقے میں مطلع نہ ہو، جمع ہو جاؤ. جمع کیسے ہوگی؟ کسی ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کرتے، وہی بیعت کا نظام ہے جو چلا آ رہا ہے. سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کیا سکھوں سے، انگریزوں سے کرنے کا ارادہ تھا، لیکن پہلا قدم انہوں نے سکھوں کے خلاف کا بیعت لی. جب سوڈان پر انگریزوں نے حملہ کیا، مہدی سوڈانی نے جہاد اور قتال کیا بیعت کی بنیاد پر. یہ جو شیشان آج کل جو ہے چیچنیا، اسی علاقے میں امام شامل ہوتے تھے، انہوں نے روسی فوجوں کے ساتھ مقابلہ کیا 30 برس تک بیعت کی بنیاد پر. تو جماعت بنانے کی بھی کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہوگی نا، کسی سے بیعت کہ ٹھیک ہے آپ جو حکم دیں گے ہم مانیں گے، ہاں کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو حکم. آپ قرآن کے کسی حکم کی نفی نہیں کر سکتے، رسول کے کسی حکم کی نفی نہیں کر سکتے، باقی آپ جو حکم دیں گے ہم مانیں گے. تو یہ بیعت تھی کہ جو لی گئی ہے اور اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. ان الذین یبایعونک، اے نبی جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، حقیقت میں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. اچھا وہاں کیا ہوتا تھا عرب میں، جب سودا ہو گیا میرا آپ کا جو ہے اس کی فروخت کا سودا ہو گیا، سودے کے بعد ہینڈ شیک کرتے تھے. یہ جو مسافرہ ہے یہ در حقیقت علامت ہوتی تھی کہ بات پختہ ہو گئی، نو گوئنگ بیک، اب آپ واپس نہیں جا سکتے، اب سودا ہو گیا پختہ ہو گیا. اسی طرح بیعت میں مسافرہ ہوتا ہے. لیکن یہاں فرمایا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، بیعت حضور لے رہے تھے تو حضور کا دستے مبارک نیچے تھا، بیعت کرنے والے کا اوپر ہے، ٹھیک. اس پر ایک تیسرا ہاتھ اور ہے، انویزیبل ہینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. وہ جو میں نے آپ کو بتایا ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے، ایک جس کے ہاتھ پر بیعت کی جا رہی ہے، اس وقت اللہ کے رسول تھے، آج کوئی امیر جماعت ہوگا، ایک وہ جو بیعت کر رہا ہے، ایک اللہ کا ہاتھ ہے اوپر، وہ نظر نہیں آ رہا، انویزیبل ہے، غیر مرئی ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکسا فانما ینکس علی نفسہ، تو اب جو کوئی بھی اس بیعت کو توڑ دے گا، اس کی خلاف ورزی کرے گا، عہد تو یہ کیا تھا جو حکم دو گے مانیں گے، اب حکم آ رہا نہیں مان رہے، تو یہ عہد کی خلاف ورزی ہے. فانما ینکس علی نفسہ، تو وہ اس کا وبال اپنے اوپر لے گا. جس سے بیعت کی تھی اس کا کوئی نقصان نہیں، اس نے تو آپ کی بیعت قبول کی، اللہ اللہ خیر کر رہا. ناؤ یو آر گوئنگ بیک، آپ پیچھے جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، سارا وبال آپ پر آئے گا. فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جو کوئی اس بیعت کو توڑتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی ہی وبال پر لیتا ہے اس کا اپنے اوپر. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے پورا کر دیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا. دیکھیے پھر یہاں اللہ آ گئے، بیعت اللہ رسول سے ہوئی ہے، عہد اللہ سے ہوا ہے، بیع اللہ سے ہوئی ہے، بیعت محمد سے ہوئی ہے. ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، یہ ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ کس نوعیت کا ہے. ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جس نے کہ عہد پورا کر دیا جو اس نے اپنے اللہ سے کیا تھا، بس یوتی ہے اجر عظیما، تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا. اب اس سورہ مبارکہ میں ذرا ایک دقت ہے تفسیری اعتبار سے، اس طرح کا معاملہ اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. سورہ توبہ میں آپ نے دیکھا، میں نے بتایا تھا کہ دو رکوع جو نازل ہوئے تھے پہلے انہیں ذرا بعد میں رکھ دیا، اور جو 6 آیتیں بعد میں نازل ہوئی تھی وہ پہلے لے آئے. اس سے سمجھنے کے غور کرنا پڑتا ہے، اگر وہ بات سامنے نہ ہو تو پھر بات جو ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. یہاں بھی یہ سمجھیے کہ یہ جو دوسرا رکوع ہے یہ بعد میں نازل ہوا ہے، جبکہ صلح حدیبیہ سے فارغ ہو کر پھر اب آپ واپس جا رہے ہیں، اس دوران میں یہ رکوع نازل ہو رہا ہے. تیسرا رکوع پھر وہی ہے کہ جو عین صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوا ہے. سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، ان قریب ہے نبی جب آپ لوٹ کر جائیں گے تو یہ کہیں گے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جو بدو تھے، ہم اپنے کاموں میں لگے رہے، اپنے اموال کو سنبھالتے رہے، اپنے اہل و عیال کے چکر میں رہے، ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکے. چونکہ ایک اعلان عام تھا کہ چلو جتنے بھی لوگ چل سکتے چلو، فرض نہیں تھا لیکن اعلان عام ترغیب و تشویق کی بہت تیز، بہت اس کے اندر شدت تھی. تو وہ واپس آئیں گے، کہیں گے دیکھیے جی ہم اصل میں معاف فرما دیجیے ہمیں، ہم نہیں جا سکے آپ کے ساتھ. اور ہمارے لیے اللہ سے استغفار بھی کیجیے. ہم مشغول رہے بس اپنے کاموں میں، اپنے مال مویشی میں، اپنے گھر بار کے لوگوں میں. یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، اصل میں یہ اپنی زبانوں سے وہ بات کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے. قل فمن یملک لکم من اللہ شیئاً، اے نبی ذرا ان سے پوچھئے کون ہے جو تمہارے حق میں اختیار رکھتا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان ارادہ بکم ضرراً، اگر اللہ تمہارے لیے کسی ضرر کا ارادہ رکھتا ہو، اگر کوئی تکلیف آنی ہو تو تمہارے گھر رہنے سے تکلیف رک جائے گی، روک دو گے اسے، تقدیر خداوندی کو ٹھوکر مار کے پیچھے پھینک دو گے. او ارادہ بکم نفعاً، اور کیا اللہ تعالیٰ اگر نفع کا ارادہ کیے ہوئے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اتنا محتاج ہے کہ تم وہاں نہ ہوتے تو وہ نفع نہ پہنچا سکتا؟ کیا کروں، ہیڈ آف دی فیملی از گون، تو میں تو اس خاندان پر، اس فیملی پر کوئی فضل اپنا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں لاچار نہیں ہے. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بات اصل میں یہ نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے خوب باخبر ہے. وہ باخبری اگلی آیت میں آ رہی ہے. بل ظننتم، اصل میں تمہارا گمان یہ تھا، اللن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، اب نہیں لوٹ کر آ سکیں گے رسول اللہ بھی اور ان کے ساتھی اہل ایمان بھی اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی. روم ان پر اتنا طاری تھا، قریش مکہ یہ شیر کی کچھار میں جا رہے ہیں، ان کی مت ماری گئی ہے. یہ چونکہ منافق تھے، یہ تو اس کو کہتے تھے مت ماری ہونا، بے وقوف ہونا. انومنو کما آمنا صفحا، کیا ہم ایمان لائیں جیسے کہ یہ بے وقوف لوگ جو ہیں یہ ایمان لائیں؟ ان سے تو مت ماری گئی ہے، شیر کی کچھار میں جا رہے ہیں، یہ بچ کے آنے والے نہیں. اس لیے نہیں گئے تھے تم، تم سمجھتے تھے کہ ڈیفیٹ از شور، تباہی اور بربادی لازم ہے. اب اللہ کے رسول واپس آ ہی نہیں سکتے اپنے گھر کو، اور نہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ جائیں گے، تو کیسے جاتے ساتھ؟ پھر تو بہانے ہی بنا دیتے نا. بڑی اہم ہے یہ آج، بل ظننتم، تم نے یہ گمان کیا، اللہ ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم، اور یہ بات تمہارے دلوں میں کھبا دی گئی. وظننتم ظن السوء، اور تم نے بہت ہی برا ظن کیا. وکنتم قوما بورا، اور حقیقت میں تم تباہ ہونے والے لوگ تھے. ومن لم يؤمن بالله ورسوله، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی کیا ایمان کا دعوے دار ہے جو حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا، منافق ہے. فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھی ہے دہتی ہوئی آگ. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ بخش دے گا جس کو چاہے گا. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دے گا جس کو چاہے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے. سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، ان قریب یہی لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر تو عمرے کے لیے ساتھ نہیں گئے، لیکن اب جب اے مسلمانوں تم جاؤ گے تاکہ تم غنیمتیں حاصل کرو، اشارہ ہو رہا ہے غزوہ خیبر کی طرف، کیونکہ اس کے فوراً بعد آپ نے غزوہ جو ہے خیبر کا اختیار کیا اور وہاں پھر بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا. اس وقت انہوں نے چاہا کہ ہم بھی ساتھ چلیں. پہلے تو مقابلہ قریش سے تھا، قریش سے تو ان کی جان نکلتی تھی، اب معاملہ تھا یہود کا، اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کی قوت بھی بڑھ گئی تھی صلح حدیبیہ کے بعد. تو جب تم جانا چاہو گے ضرورنا، تو یہ کہیں گے لازمن نتبع، ضرورنا نتبع کم، ہمیں بھی اجازت دیجیے، پرمٹ اس ٹو اکمپنی یو، ہم آپ کے ساتھ چلے. یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ اللہ کے کلام کو بدل دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے نبی کو پہلے سے مطلع کر دیا تھا کہ ایسا ہوگا، تو ظاہر بات ہے جب ایسا ہوا تو جو بات اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب کلام اللہ تو نہیں بدلا جا سکتا. وہ لن تتبعونا، اے نبی اسے کہہ دیجئے کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں جاؤ گے. کذالکم قال اللہ من قبل، اور یہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی سے کہہ چکا ہے. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، تو وہ کہیں گے آپ لوگ ہم سے حسد کرتے ہیں، آپ لوگ نہیں چاہتے کہ مال غنیمت میں ہمیں بھی حصہ ملے. بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا، حقیقت یہ ہے کہ وہ سمجھتے نہیں ہیں مگر بہت ہی تھوڑی سی بات. قل للمخلفین من الاعراب، کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو پیچھے رہ گئے تھے اعراب میں سے، بدوؤں میں سے، ستدعون الی قوم اولی باس، عنقریب تمہیں بلایا جائے گا بڑی زبردست قوم کی طرف. اشارہ ہو رہا ہے سلطنت روما کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوگا, غزوہ بوتا, غزوہ تبوک ہونے والے ہیں. ستدعون الی قوم اولی باس شدید, غزوہ خیبر میں تو تمہیں ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے, لیکن آگے اور جو غزوات ہوں گے جو بڑی قوت والی فوج قوم کے ساتھ ہوں گے ان کو, اس کے لیے تمہیں بلایا جائے گا. تو قاتلونہم, یا تو تم ان کے ساتھ جنگ کرو گے, اور یسلمون, یا وہ تابع داری اختیار کر لیں گے. تابع داری کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں, یا وہ اسلام لے آئیں گے اور یا صرف اطاعت قبول کر لیں گے. یہ تین آلٹرنیٹو, جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے بعد جو ہے سوائے جو مشرکین عرب تھے ان کے لیے تو صرف دو باتیں تھیں, یا ایمان لاؤ اور یا قتل کر دیے جاؤ گے, سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات. لیکن باقی پوری دنیا کے لیے مستقل قانون کیا ہے, اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے ساتھی ہو جاؤ گے. یہ نہیں تو اطاعت قبول کرو, اللہ کے دین کی بالادستی تسلیم کرو, تم رہ سکتے ہو عیسائی, یہودی, مجوسی, جو چاہو رہو, اور اگر یہ بھی پسند نہیں ہو تو پھر آؤ میدان جنگ میں. یہ تین چیزیں ہمیشہ پیش کی گئی ہیں. تو یا تو تم جنگ کرو گے ان سے, یا وہ اطاعت قبول کریں گے, یا وہ مسلمان ہو جائیں گے. فَإِن تُطِعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا, پھر اگر اس میں جب کہ تمہیں پکارا جائے گا کہ آؤ ان کے خلاف چلو جنگ کرو, اگر تم حکم مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت سا اچھا اجر عطا فرمائے گا. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ, اور جیسے تم نے پہلے پیٹھ دکھا دی تھی اگر ایسے ہی دکھاؤ گے, یُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا, تو اللہ تعالیٰ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا. لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ, کسی اندھے پر کوئی الزام نہیں ہے اگر وہ نہیں جا سکا, وہ نابینا ہے, معذور ہے. وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ, نہ ہی کسی لنگڑے پر کوئی الزام ہے. وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ, نہ بیمار پر. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو کوئی اللہ کے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, یدخل ہو جنات ان تدری میں تاط انہار, وہ انہیں داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی. وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا, اور جو لوگ پیٹ دکھا دیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت دردناک عذاب دے گا. اب جو تیسرا رکوع آ رہا ہے یہ نزول میں اس دوسرے رکوع سے مقدم ہے, پہلے ہے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے. اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, جبکہ اے نبی وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے اس درخت کے نیچے. فعلم ما فی قلوبہم, تو اللہ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. دلوں میں کیا تھا؟ موت پر بیعت, تو دل دکساں تھے. وہ جگر کا شعر میں نے ان دنوں سنایا ہے اپنے جمعوں کے خطبوں میں, جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر, جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں. تو ان کے دل تو رقصاں تھے اس وقت کہ آج موقع آیا ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنی جان دینی ہے, بیعت علی الموت ہو رہی ہے. تو عالم ما فی قلوبہم, تو جو کچھ ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ کے علم میں تھا. فانزلت سکینت علیہم, تو اللہ نے ان پر سکینت اطمینان نازل کر دیا. واصابہم فتحا قریبا, اور ان کو ایک بہت قریب ہی فتح دے دی. صلح حدیبیہ کو بھی فتح کہا گیا ہے. ومغانم کثیرۃ یاخذونہا, اور بہت سی غنیمتیں ان کے مقدر کرتی ہیں جو جان قریب یہ لے لیں گے, یعنی غزوہ خیبر ہوگا اور بہت سا مال غنیمت مل جائے گا. وکان اللہ عزیزا حکیما, اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے حکمت والا. وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا, اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا جو تم حاصل کرو گے. فعجل لکم ہذہ, تو یہ تو تمہیں نقد دے دی ہے, یعنی یہ فتح جو تمہیں دے دی ہے ابھی. انا فتحنا لک فتحا مبینا, وکف ایدی الناس عنکم, اور لوگوں کے ہاتھ تمہاری جانب بڑھنے سے روک لیے. ولتکون آیۃ للمؤمنین, اور تاکہ یہ نشانی بن جائے اہل ایمان کے لیے. ویہدیکم صراطا مستقیما, اور تاکہ اللہ تمہیں چلائے اب سیدھے راستے پر. مراد کیا ہے؟ وہی جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ابھی آپ کی جدوجہد تیر کی طرح سیدھے اپنی منزل کی طرف جائے گی. اب اپس اینڈ ڈاؤنز نہیں ہے, اب مسلسل اپس ہی اپس ہیں. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا وَأَحَاطَ اللَّهُ بِهَا, اور فتح بھی ہے جو ابھی تمہارے بس میں نہیں آئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے احاطے کے اندر ہے. یہ فتح خیبر بھی ہو سکتی ہے, فتح مکہ بھی ہو سکتی ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا, اور اگر یہ کافر لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں, لولب الادبارا تو وہ لازمن پیٹ دکھا دیتے، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پھر نہ پاتے اپنے لیے نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کا رس، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم اللہ کے قانون میں، اس کے دستور میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وہو الذی کف ایدیہم عنکم، وہی ہے جس نے کہ ان کے ہاتھوں کو روک لیا تمہاری طرف سے. وہ ایدیہم عنہم، تمہارے ہاتھوں کو روک لیا ان کی جانب سے، یعنی ادھر سے ان کے ہاتھوں کو پکڑ لیا. اگر فرض کے دو افراد لڑ رہے ہیں اور کوئی شخص ایسا قوی آ جاتا ہے بیچ میں کہ ایک ہاتھ سے اس کو پکڑ لیا، ایک سے اس کو پکڑ لیا کہ نہیں لڑنے دینا ہے، تو گویا کہ اللہ وہ نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ہاتھ روک دیے تمہاری طرف نہ بڑھنے پائیں، اور تمہارے ہاتھ روک دیے کہ ان کی طرف نہ بڑھنے پائیں. بے بطن مکہ، عین مکہ کے شہر کے بیچ میں، عین وسط میں، بطن کہتے ہیں اندر کا حصہ، بطن، تو مکے کے عین قلب کے اندر اللہ نے یہ خونریزی ہونے سے بچا لی. من بعد ان اسفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، فتح تو دے دی تھی، فتح نہ ہوتی تو وہ تم سے نیگوشیٹ کرنے کے تیار ہی نہ ہوتے. انہوں تو کہا تھا کسی قیمت پر نہیں داخلے ہوں دیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کیسے انہوں نے صلح کر لی؟ اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا تھا کہ یہ 1400-1800 بیعت علی الموت کر گئے ہیں تو کیا حشر ہوگا ہمارا. لہذا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتح دے دی تھی، لیکن وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور یقیناً جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. ہم الذین کفروا، وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. وصدوکم عن المسجد الحرام، اور انہوں نے تمہیں روکے رکھا مسجد حرام سے. والہدی معکوفا، اور ہدی قربانی کے جانور جو ہے وہ رکے ہوئے تھے، وہ بیت اللہ جا کر جمع ہوتے. ان یب لوگ مہیلا، ان کا اصل مقام جو تھا وہ تو بیت اللہ تھا، کہ وہاں جاتے پہنچتے. ولولا رجال مومنون ونساء مومنات، اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن عورتیں، لم تعلموہم، جن کو تم نہیں جانتے تھے، ان تطعوہم، اندیشہ تھا کہ تم ان کو پیس ڈالتے. فتصیبکم منہم عرہ، اور اس کی وجہ سے تم پر ان کے بارے میں الزام آ جاتا بغیر علم، بلا علمی کے اندر. اگر یہ نہ ہوتا تو جنگ ہوڈی ہو جاتی اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے دیتا. اللہ نے روکا ہے اس جنگ کو اس وقت، اور پھر بھی تمہارا اخلاقی پلڑا بھاری ہے اور فتح مبین تمہیں حاصل ہوئی. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے. لو تزیلوا، اگر وہ لوگ علیحدہ ہو چکے ہوتے، وہ یہاں سے چھوڑ کر ان کی بستی کو کہیں اور چلے گئے ہوتے، لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما، تو اب اسی وقت ان کافروں کو ایک عذاب علیم کا مزہ چکھا دے گی. اس جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیت حمیت الجاہلیہ، یاد کرو جب کہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت جاہلیت کو بیدار کر دیا، ہم نہیں قریش، ہم نہیں آنے دیں گے، فتح نہیں آنے دیں گے، محمد کو نہیں آنے دیں گے. تو انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، ان کا تو خون کھول رہا تھا اور وہ بڑے بڑے بڑکے ہانک رہے تھے، اور ادھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سکون نازل کر دیا تھا اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور ان کے ساتھ چپکا دیا تھا تقوی کی بات کو، تقوی کی بات کو ان پر لازم کر دیا تھا. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور یقیناً وہ اس کے زیادہ حقدار بھی تھے، مستحق بھی تھے، اور اس کام کے اہل بھی تھے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق، اب ایک اشکال پیدا ہوا اور وہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوا ہوگا اور اس وقت بھی ہوا صحابہ کے ذہنوں میں، کہ حضور نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں. یہ نبی کا خواب تو وہی ہوتا ہے، وہی جھوٹی ہو نہیں سکتی، تو ہم تو یہاں سے عمرہ کیے بغیر جا رہے ہیں، اس لیے کہ طے یہ ہوا تھا کہ اس سال تو آپ چلے جائیے، اگلے سال آپ آ جائیے، ہم 3 دن کے لیے مکے کو بالکل خالی کر دیں گے، ہم چلے جائیں گے پہاڑوں پر، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے کہ آپ لوگ طواف کر رہے ہیں کعبے کا، یہ امپاسبل، لہذا ہم شہر آپ کے حوالے کر کے پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے. مکہ جس نے بھی دیکھا معلوم ہے چاروں طرف میں پہاڑ ہے، پھر آپ عمرہ کر لیجیے گا. اس لیے حضور نے فرمایا مسلمانوں سے، اب یہی احرام کھول دو اور جو جانور لائے ہو قربانی کے یہی قربان کرو. تو مسلمانوں میں سے، یہ بھی واقعہ بڑا عجیب ہے، کہ آپ نے دو مرتبہ کہا، تین مرتبہ کہا، کوئی نہیں اٹھا، تو آپ دل گرفتہ ہو کر، کچھ ناراض سے ہو کر آپ اپنے خیمے میں چلے گئے. آپ کے ساتھ اس سفر میں اہلیہ تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے جا کر کہا میں نے مسلمانوں سے تین دفعہ کہا ہے کہ اٹھو احرام کھول دو، کوئی نہیں اٹھ رہا. انہوں نے پھر مشورہ دیا کہ آپ کچھ نہ کہیے، آپ جا کے اپنا احرام کھول دیں اور اپنی قربانی دے دیں، بس بس یہ کام آپ نے باہر آ کر کیا، سب کھڑے ہو گئے، سب نے قربانیاں. یعنی ایک حالت منتظرہ ان کو ایک تاریخ تھی کہ شاید ابھی کوئی صورت بدل جائے، کیا پتہ ہمارا امتحان ہی لے رہا ہو اللہ تعالیٰ، اس وجہ سے وہ لوگ بیٹھے رہے. لیکن پھر یہ کہ بہرحال وہیں پر وہ عمرہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اگلے سال پھر عمرہ ہوا ہے، اور وہ عمرہ جو ہے وہ بڑے اطمینان سے، سکون سے، سنسات میں، اس کو عمرہ قضا کہتے ہیں، اس لیے کہ نیت تو اس وقت کی تھی سن چھ میں، لیکن ایک مجبوری کی وجہ سے اس وقت نہیں کر سکے، تو اس کی قضا بھی ہے کہ جو سن سات میں عمرہ قضا. اسی کی طرح بات کر رہے ہیں یہاں ہم. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو جو خواب دکھایا تھا بالکل حق کے ساتھ دکھایا تھا. لتدخلن المسجد الحرام، تم لازمن داخل ہوگے مسجد حرام میں، اس سال نہیں تو اگلے سال. حضور نے بھی جواب میں یہ کہا تھا کہ میں نے یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کر رہے ہیں، عمرہ ہے، عمرہ میں نے کرتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھا ہے، عمرہ انشاءاللہ اگلے سال کریں گے، اور وہ کیا. لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، تم لازمن داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ پورے امن کی حالت میں، وہ حلقین رؤوسکم و مقصرین، اپنے سروں کو مڈواتے ہوئے بھی اور بال کٹرواتے ہوئے بھی. لا تخافون، تمہیں کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، کوئی مشرک ہوگا ہی نہیں مکے میں، کھٹکا کس سے ہوگا، وہ تو سب چھوڑ کر چلے جائیں گے. فعالم ما لم تعلموا، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارے علم میں نہیں ہے. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اور اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی فتح تمہیں عطا کر دی. پہلی تو فتح یہی صلح حدیبیہ، اور پھر دوسری فتح جیسا کہ میں نے عرض کیا فتح خیبر. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم بالهدى، ہدایت دے کر، الهدى قرآن حکیم، هدى للناس، هدى للمتقین، ودین الحق، اور دین حق دے کر، ليظهره على الدين كله، تاکہ غالب کرے اس کے کل کو دین پر. یہ آیت بہت اہم ہے، اسے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا پورے قرآن کا یہ عمود ہے، دی سینٹرل تھیم آف دی ہول آف دی قرآن، دیر از دی سینٹرل ایکسس آف دی قرآن، عمود ہے یہ. ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ تو الفاظ بالکل یہی ہے. آخری الفاظ وہاں کیا ہے، ولو کرہ المشرکون، یہاں کیا ہے، وہ کفا باللہ شہیدا. بس مین بلک جو ہے آیت کا ایگزیکٹلی وہی ہے. پھر ایک مرتبہ پھر یہ سورہ صف کے اندر آیت آئے گی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. محمد کو کیوں بھیجا ہے؟ حضور کی بعثت کا خاص معاملہ یہ ہے جو ہم کل پڑھ چکے ہیں سورہ شورا میں، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اب یہ دین محمد پر کامل کر دیا گیا ہے، اب اسے ایک کامل نظام زندگی کے حیثیت سے قائم کرنا، برپا کرنا تمہارا فرض ہے. تمہیں اس کے لیے جانے کا پانی ہوں گی، تمہیں اس کے لیے تن من دھن وقف کرنا ہوگا، اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تو یہ تمہارا فرض ہے. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا. کافی ہے اللہ بطور گواہ، لیکن یہاں گواہ کی بجائے میں مانی لیتا ہوں، کافی ہے اللہ مددگار کی حیثیت سے، اس لیے کہ شہید مددگار کے معنی میں بھی آتا ہے. اصل میں تو معنی ہے جو موجود ہو، جو موجود ہوتا ہے کسی وقوع پر وہی گواہی بھی دے سکتا ہے، جو موجود ہوتا ہے وہی آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے، تو دونوں چیزیں جو موجودگی کے ساتھ وابستہ ہے. اور سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں ہم وہ آیت پڑھ چکے ہیں، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جتنے بھی مددگار ہیں بلا لو، اور قرآن جیسی ایک ہی سورت تصنیف کر کے دکھا دو. وہاں بھی ترجمہ جو ہے مددگار، اور یہاں بھی مددگار. محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یا محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں. یہ ترکیب نحوی کے اعتبار سے دو مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ مکمل جملہ ہو, محمد الرسول اللہ ہے, محمد مبتدا, رسول اللہ مرکب اضافی بن کر خبر بن گئی. یعنی ترجمہ کیا ہوگا, محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور والذین معہ سے نیا نیکسٹ سینٹنس شروع ہو رہا ہے. اور ایک یہ کہ نہیں, محمد الرسول اللہ والذین معہ یہ مبتدا ہے اور خبر یہ ہے, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, اللہ کے رسول محمد اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالی عنہم, ان کی شان کیا ہے, کافروں کے حق میں بہت سخت ہیں, آپس میں بہت نرم ہیں. یہ مضمون ہم پڑھ چکے سورہ مائدہ میں, عزت علی الکافرین اذلت علی المؤمنین, کافروں کے حق میں نہایت سخت بھاری, لیکن اہل ایمان کے حق میں بہت نرم. ہو حلقہ یارہ تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. تراہم رکعان سجدین یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم دیکھتے ہو ان کو رکوع کرتے ہوئے, سجدہ کرتے ہوئے, اپنے رب کے فضل کی تلاش میں اور اس کی رضا کی خواہش میں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار ہوتے ہیں. ایک تو یہ نشان جو پڑ جاتا ہے ماتھے پر بعض حضرات کے, وہ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ چہرے پر نماز پڑھنے والے شخص کے چہرے کے اوپر اس کے کچھ آثار ہوتے ہیں, تو اس سے ان کی پہچان ہوگی. ذالک مثلہم فی التوراۃ, یہ ان کی مثال ہے جو بیان کی گئی تھی تورات میں. وہ مثلہم فی الانجیل کذرع اخرج شطرہ فآزرہ فاستغلظ فاستوی علی سوقہ, اور ان کی مثال جو انجیل میں بیان کی گئی وہ ایک ایسی کھیتی کے مانند ہے جس نے اپنا پٹھا نکالا, پھر اپنی کمر کو مضبوط کیا, پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی. یہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ کھیتی جو ہے پہلے کیا ہوتا ہے, دو پتیاں بڑی نرم و نازک سی نکلتی ہیں, پھر ذرا وہ اوپر پہنچتی ہیں, پھر گدری ہوتی ہے اس کی جو بھی وہ نال ہے, اور پھر وہ کھڑی ہو جاتی ہے اپنی نال پر. یہ ذرا جو اس کا زراعت کرنے والا ہے, کسان ہے, اسے وہ بہت بھلی لگتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کھیتی اپچ رہی ہے, بڑھ رہی ہے, اونچی ہو رہی ہے, اوپر آ رہی ہے, تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اب یہاں پر اس تمثیل کو کہاں لاگو کیا, وہ کاشتکار کون ہے, باغبان کون ہے, محمد الرسول اللہ, ان کی کھیتی ہے یہ صحابہ کی جماعت. ایک ایک کے لیے پودا لگایا انہوں نے, ایک ایک کے لیے بیج لگایا, ایک ایک کو سنوارا, ایک ایک کا تزکیہ کیا, ایک ایک کی تربیت کی. یہ گویا کہ جیسے باغبان ہوتا ہے, ہر پودے کا لحاظ رکھتا ہے, ہر پودے کو آس پاس گھاس وغیرہ نہ ہو جائے, اور وہ جو اس کو کھرپا لے کے علیحدہ کر دیتا ہے تاکہ زمین کی ساری قوت اسی پودے کے لیے ملے, گھاس اور جہاں جکار جو ہے وہ اس میں اس خامخواہ کے شریک نہ بن جائے ان کا, یہ سارا کام کرتا ہے. تو جب کھیتی یا جو پھل دینے والے درخت ہیں, جب پھل لاتے ہیں تو کتنا اس کا دل باغ باغ ہوتا ہے. یہ جب ذرہ لیغیظہ بہم الکفار, اب یہاں بات واضح کر دی, تاکہ اس کے ذریعے سے کفار کے دلوں کو جلائے. جب یہ کھیتی اپچ رہی ہے تو کافروں کے دل جل رہے ہیں, اور یہ خاص طور پر یہاں پہ میں کہے بغیر نہیں رہ سکتا, صحابہ کرام کی جماعت جس طرح پھلی پھولی, جس طرح پھر خلافت راشدہ قائم ہوئی, ابو بکر اور عمر اور عثمان کے زمانے میں جس طریقے سے مسلمان افواج نکلی ہیں, تو اہل ایمان کے دل تو ان کے تذکروں سے بھی باغ باغ ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں بدقسمت سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے کہ جن کے دلوں میں بغض بھرا ہوا ہے صحابہ کرام کا, بجائے ان چیزوں سے خوش ہونے کے ان کے دل جو ہیں اور ان کے اندر ملال آتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ صرف مومن تو وہ تھے ہی نہیں, وہ تو صرف مسلم کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ, ورنہ اکثر کو منافق کہتے ہیں. معاذ اللہ, صبح معاذ اللہ. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم, اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے ان میں سے. وعدہ کس کا ہے؟ مغفرتا واجرا عظیما, مغفرت کا بھی اور بہت بڑے اجر کا بھی. اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہم ربنا اجعلنا منہم.